صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقالت زينب بنت علي عليهم السلام: أنا ترهزون قتل صليل خاتم النبوة ومأذن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة. درود پڑھیے محمد وآل محمد. کردار زینبی موضوع سخن ہے. کلام حضرت ثانی زہرہ زینب اولیاء سلام اللہ تعالی علیہا کی روشنی میں اور سیرت طیبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ کربلا میں شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، قربانی دے کر اسلام کو بچایا، دین کو بچایا ہے. بس کربلا نے دین کو بچایا ہے، لیکن زینب نے کربلا کو بچایا ہے. اگر جناب سیدہ زینب نہ ہوتی، کربلا کچھ اور بن جاتی، اور وہ کربلا جو یزیدی بناتے، یزیدی جس کا تعارف کرواتے، اور یزید جس کو چاہتا تھا کہ لوگ کربلا کو اس چہرے سے دیکھیں، وہ اسلام کی محافظ کربلا نہیں تھی. یزیدیت نے چاہا کہ کربلا عید بن جائے، سوگ نہ بنے، عزا نہ بنے، لہذا جتنے بھی جشن کا اہتمام ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. ایک مدت تک، عرصہ دراز تک، بنو امیہ عاشور کے روز کو عید کے طور پر مناتے رہے، عرصہ دراز تک. اور اس کے بافضیلت ترین دن، مبارک ترین دن سمجھتے تھے عاشور کے دن کو، اسی یزیدی تفکر کے تحت. لیکن آج کوئی بھی انسان یا مسلمان عاشورہ کو عید نہیں سمجھتا. اگر عزا نہ بھی کرے، کم از کم عاشور کو روزے عزا ضرور سمجھتا ہے، خود عزادار نہ بھی ہو، لیکن یہ ضرور سمجھتا ہے کہ آج عزا کا دن ہے. ہر انسان یہ سمجھتا ہے، خوب کسی کے سمجھانے سے یہ سمجھتا ہے، خود تو نہیں سمجھتا. اور وہ ذات گرامی جس نے دنیا کو سمجھایا ہے کہ عاشورہ عزا کا دن ہے، وہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. وہ کردار جو بی بی نے اس سفر میں مدینے سے لے کر واپس مدینے تک پیش کیا ہے، بہت ہی گران قدر اور گران بہا سرمایہ ہے انسانیت کے پاس، بشریت کے پاس، کہ اس کو اپنے لیے اسوہ مانے، نمونہ مانے اس کردار کو. اور اس کردار کے تحت ہر انسان، ہر مسلمان، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، اپنے آپ کو کردار زینبی کے قالب میں ڈالے، اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈالے، اور اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے شہر میں وہ یہی کردار ادا کرے جو بی بی نے اس پورے سفر میں ادا کیا ہے. القابات حضرت زینب اولیاء میں سے عرض کیا کہ چند القابات اس طرف اشارہ ہیں. عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی سمجھدار ترین خاتون، عقیلہ قریش، عقیلۃ العرب تک بھی کہا گیا ہے. اور یہ سارے القابات معصومین نے عطا کیے ہیں، نہ کسی معمولی انسان نے یا معمولی فرد نے. اور ظاہر معصوم جب کسی کو لقب عطا کریں، محض محبت و عقیدت اس میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ ایسے کمالات اور فضائل موجود ہوتے ہیں جو کسی کی ذات میں دیکھ کر معصوم ان کو یہ لقب عطا فرماتے ہیں. عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایسی عالمہ ہیں بی بی کہ یہ علم کسی سے لیا نہیں ہے. غیر معلمہ، لام کے اوپر زبر پڑے، معلمہ نہیں پڑھنا، معلمہ، یعنی ایسی عالمہ ہے کہ کسی کی شاگرد نہیں ہے، یعنی یہ علم کسی بشر سے نہیں لیا. غیر معلمہ اس کو کہتے ہیں، عالم بھی ہیں لیکن کسی بشر کی شاگرد نہیں ہیں، بلکہ اسی ذات کی شاگرد ہیں، اسی ذات کے شاگرد ہیں جس ذات کے شاگرد رسول اللہ ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، حسین سید الشہداء ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اور اس بات پہ کوئی تعجب نہ کرے کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا علم علم لدنی تھا، خدا کی جانب سے یہ علم عطا ہوا. قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ کچھ خواتین کو اللہ نے چن لیا. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں، مریم ایک کردار قرآنی ہے، قرآن نے ایک کردار پیش کیا ہے. مریم فقط ایک خاتون نہیں، ہم یہ سمجھیں کہ فقط مسیح کی والدہ ہیں اور ایک خاتون کا تذکرہ ہے کہ یہ ہوا ان کے ساتھ اور پڑھ کر پھر اس کو رکھ دینا. مریم ایک کردار ہے، بچپن سے لے کر بلکہ ولادت سے پہلے سے یہ کردار شروع ہوتا ہے اور مسیح کی نبوت تک یہ کردار جاری رہتا ہے حضرت مریم کا. سب صاحب اولاد ہیں انشاءاللہ، خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو ہر شر و برائی اور بدی سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. اور جو بے اولاد ہیں، ابھی ایک مومن نے تقاضا بھی کیا ہے، التماس دعا بھی کیا، انہوں نے کہا کہ آج 6 محرم ہے، حضرت علی اصغر سے منسوب دن ہے، حضرت علی اصغر کے صدقے خدا کو واسطہ قرار دے کر دعا کریں کہ خدا مجھے اولاد عطا کرے. میں یہ کہوں گا کہ پروردگارہ اس مومن کو اولاد عطا کر، لیکن تمام مومنین و تمام جو بے اولاد ہیں یا صاحب اولاد ہیں، جب اولاد مانگتے ہیں حضرت اصغر کا واسطہ دے کر، تو ایسے مانگا کریں کہ خدایا ہمیں اولاد عطا کر، لیکن ایسی اولاد عطا کر جو حضرت اصغر کی طرح اولاد ہو. اصغر اگر مانگتے ہو خدا سے، تو اصغر خدا کو پیش بھی کرنا ہوتا ہے، صرف لینے والا صرف لے لینا اصغر نہیں ہے. جس طرح اللہ اصغر دیتا ہے، اللہ اصغر واپس بھی مانگتا ہے. تو اس دل کے ساتھ مانگا کرو کہ اے خدا ابھی تو دے، لیکن جب تیرے دین کو ضرورت ہوئی، جب تیری راہ کو ضرورت ہوئی، جب تیرے قرآن کو، جب اہل بیت کو ضرورت ہوئی، جب کربلا کو ضرورت ہوئی، تو یہ جو مانگ کے لیا ہے یہ پیش بھی کر دوں گا. کہ خداوند تبارک و تعالی اس مومن کو انشاءاللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. صاحبان اولاد کے لیے مہم نقطہ ہے، خصوصاً اکثر یہاں تشریف فرما مومنین جوان چہرے ہیں اور ایسی عمر میں ہیں، یعنی جو عمر شادی کے قابل ہوتی ہے، بعضوں کی اوپر بھی ہو چکی ہے، اس عمر میں تاخیر نہ کریں. ایک برائی ہے دیر سے شادیاں کرنا، اور دنیاوی رسوم و رواج اور اپنے من گھڑت بنائے ہوئے قوانین اور ضابطے اور خاندان اور فلاں فلاں رسم اور رواج، اس کے تحت اس فریضہ الہی کو مؤخر کرنا یہ درست بات نہیں ہے. جو ہی عمر کے لحاظ سے ذہنی طور پر انسان، عورت ہو یا مرد ہو، عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے جب اس کو لازمی ہے اس کے لیے شادی کرنا، حتماً شادی کرے وہ. جس طرح سے آپ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، بچے پتہ ہوتا ہے اسکول سے آئیں گے، ابھی کھانا مانگے بغیر ماں پکا کے رکھتی ہے ان کے لیے. اب ماں بیٹھی تو نہیں رہتی کہ جب وہ آئیں گے، اگر انہوں نے مانگا تو پکا دوں گی، اگر نہیں مانگا تو بیٹھی رہوں گی. یہ والدین کو معلوم ہونا چاہیے. कि जब दोपहर खाने का वक्त होता है, शाम को खाने का वक्त होता है, उन्हें मालूम है कि अब खाने का वक्त हो गया है। जब हो गया है तो फिर बाप कमा के लाता है, मां पका के दे देती है। तो बच्चों की जरूरत फकत लिबास और खाना ही नहीं है, इसी तरह की और भी बहुत सारी जरूरियात हैं। खा वो औलाद आपकी बच्चों की बेटों की सूरत में हो, या वो औलाद बेटियों की सूरत में हो, या ये जवानान जो यहां तशरीफ फरमा है, जब वक्त हो जाता है, इंसान इस उम्र में पहुंच जाता है, तो फिर ये काम करना है आपको। इस वजह से इसको लाजमी करार दिया गया है। ये वो लाजमी काम है जो रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी सुन्नत है, इसको अंजाम दें। अब मैं उस तरफ नहीं जाता, सिर्फ इतना ही अर्ज करना काफी है कि इसको ताखीर में ना डालें, इसको लायानी मसाइल की वजह से, बेफायदा मसाइल की वजह से कि अभी मसलन घर बन जाए, अभी गाड़ी आ जाए, अभी फलां हो जाए, अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए ना, इन बातों की वजह से ना टालें। कभी आप नहीं कहते गाड़ी लेके फिर खाना खाऊंगा, घर बनाकर फिर खाना खाऊंगा। घर बनाते तक खाना नहीं खाओगे जिंदा कैसे रहोगे? तो गाड़ी लेने तक, घर बनाने तक रूह मर चुकी होगी, और मुर्दा रूह के घर बन भी लिया तो क्या फायदा उसके लिए? लिहाजा बरमौका और बजा तौर पर उसको जैसा हमारा मजहब और आइन और जैसा हमारा इस्लाम हमें दस्तूर देता है, अहले बैत ने जिस तरह से हमारे लिए कानून मुकर्रर फरमाया, उसी के तरीके से सुन्नत के ऊपर इंशाल्लाह ये काम कर दे सादगी के साथ। खामखा के अखराजात, जहेज और खाना पकाना, वलीमा देना, फलां करना, ये चीजें हमारे अपनी बनाई हुई हैं सारी। जितनी इस्तेतात है, जितनी तौफीक है, बस उसी के मुताबिक अंजाम दे दें। ये हमें खुद ये साबित लागू करना पड़ेगा, कोई और डंडे से आकर हमें कहे कि इस्लाम पर अमल करो, ये खुद हम करेंगे इस्लाम पर अमल। कोई डंडे से कहेगा आप मतलब वलीमा ना पकाओ, गवर्नमेंट कहे वलीमा ना पकाओ, फिर गवर्नमेंट सजा मुकर्रर कर देगी कि अगर 25 साल से ऊपर कोई जवान गैर शादीशुदा हुआ तो उसके लिए 10 साल सजा है, जेल है, फिर उस वक्त सारे शादियां करना शुरू कर देंगे ना। 25 साल आखिरी उम्र है, इसके ऊपर फिर ओवरेज हो जाएंगे आप। हाँ, शादी के लिहाज से 25 साल आखिरी है, ये 30 साल 35 साल फलां साल अपने हमारे बनाए हुए मेयार आते हैं। अब वो क्या फायदे होंगे, क्या इसके मफासिद हैं, क्या मसलन इसके नुकसान आते हैं, फुर्सत नहीं है, वरना ये अमली मौजू है हर एक की जिंदगी से मुताल्लक। या खुद जवान है या किसी जवान के बाप हैं हम, या खुद जवान है तो अपने लिए, अगर किसी के औलाद हैं, किसी के बाप हैं तो उनके लिए। बिलाकर ये अमली मसाइल है, अमली दीन है हमारा, और सही जो जिस राह में हमें हिदायत करता है उस पर अमल करें। लेकिन अगर हैं उस हालत में हैं, या शादीशुदा हैं, या औलाद है आपकी, सुन लें, औलाद से, औलाद की तरबियत औलाद की पैदाइश से पहले शुरू होती है। ये जो किरदार बना करबला में जनाब ज़ैनब औलिया का, यूं नहीं कि फकत करबला में बना आकर, किरदार बना बहुत पहले था, अदा करबला में हुआ, चूंकि किरदार अदा करने से पहले किरदार बनाने की जरूरत है। किरदार साजी किरदार बाजी से पहले होती है, पहले किरदार बनाओ फिर किरदार अदा करो। अब जिस तरह फौज को तरबियत दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, फिर कभी अगर उनकी मुलाजमत के अरसे में जंग हुई तो फिर उनको जंग लड़ाई भी जाती है। ये तरबियत जंग के जमाने से पहले दे के रखना, यानी किरदार बना रहे होते हैं, एक फौजी किरदार। ये फौजी किरदार बना हुआ रहे, जब मौका पड़ेगा इंसान उसको अदा भी करेगा जाकर। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ना मुझे अभी किरदार बनाने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, अभी ये असला चलाने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे अपनी और जो लवाजमात हैं इस तरबियत के वो हासिल करने की जरूरत नहीं है, जब कभी किसी दुश्मन ने हमला किया तो फिर सीख लेंगे ना, जब किरदार अदा करने का वक्त आता है उस वक्त किरदार बनाने का मौका नहीं होता। किरदार पहले से बना हुआ होना चाहिए ताकि जब वक्त आए इंसान उसको अच्छे तरीके से अदा कर सके। लिहाजा करबला में जितने किरदार अदा हुए हैं, यूनी कि ये करबला में ही बने हैं, किरदार करबला से पहले बने हैं, फिर इन किरदारों ने आकर करबला बरपा की है, वो किरदार अदा किए हैं। इन किरदारों के बनने पर अरसा लगता है, किरदार अदा करने पर इतना अरसा नहीं लगता। किरदार अदा करना बहुत सख्त है, लेकिन किरदार बनाना उससे भी ज्यादा सख्त है। حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا کردار ان کی ولادت سے پہلے کردار بننا شروع ہوا. یہ جو عرض کیا کہ اولاد کی آرزو کی ہے اس مومن نے, اور خدا ان کو بھی اور ہر ایک کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے, اس نقطے کو بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, توجہ سے سنیے. حضرت مریم کی والدہ محترمہ, حضرت مریم کی والدہ, انہوں نے ناظر مانی کہ اگر خدا مجھے, بے اولاد تھی وہ, انہوں نے خدا سے نظر مانی. سورہ آل عمران میں یہ واقعہ موجود ہے, حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ سورہ آل عمران میں ہے, کردار سازی مریم سورہ آل عمران میں ہے, اور کردار ادا کرنا سورہ مریم میں ہے. سورہ مریم میں وہ واقعات ہیں جہاں حضرت مریم نے آ کر اپنا کردار ادا کیا ہے, اور بہت سخت کردار تھا حضرت مریم کا. حضرت مریم کی والدہ محترمہ نے, معظمہ نے خدا کی بارگاہ میں ناظر مانی کہ اگر خدا مجھے اولاد دے, میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی. اللہ کی راہ میں ہم مانگتے اللہ کے لیے ہیں. وقف کا ایک خاص حکم ہے شریعت میں, جس چیز کو انسان وقف کر دے وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے, پھر وقف کرنے والے کا اس شے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثلا فرض کر لیں, اگر کسی نے مسجد کے لیے زمین وقف کر دی, اب اس شخص کا اس زمین سے کوئی تعلق, اب جیسا دوسرے مومنین کا تعلق ہے ایسا اس کا بھی تعلق ہے. یعنی یہ یہاں آ کر نماز پڑھ سکتا ہے, یہاں آ کر اپنی عبادت کر سکتا ہے, یہاں عزا کر سکتا ہے, یہاں اپنے فرائض دینی انجام دے سکتا ہے, لیکن یہ کہے کہ یہ میری زمین ہے, میں فلاں کو آنے دوں گا فلاں کو نہیں آنے دوں گا, نہ, یہ حق اس کو لا تعلق ہو جاتا ہے. یہ زمین اللہ کے لیے وقف ہو گئی, راہ خدا میں وقف ہو گئی. اسی طرح دوسری چیزیں. فرمایا کہ میں یہ اولاد جو خدا مجھے دے, میں راہ خدا میں وقف کروں گی. فقط اولاد نہ مانگا کریں, ایسی اولاد مانگے جو راہ خدا میں وقف ہو جائے. یہ کردار مریم بن رہا ہے. خوب, خدا نے دے دی اولاد, دعا سن لی. خلوص دل سے جب انسان اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگے, خدا کی ذات اس کو قبول کرتی ہے. چونکہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہمارے اعمال کو دیکھ کے نہیں دیا. اگر ہمارے اعمال کو دیکھ کے دیتا تو آج ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا, چونکہ ہمارے اعمال نہیں ہیں, ہم کسی قابل نہیں ہیں. یہ جو کچھ دیا ہوا ہے اپنے کرم کی وجہ سے دیا ہے, نہ ہمارے اعمال کی وجہ سے دیا ہے. اللہ سے اولاد بھی مانگیں تو یہ کہیں کہ اے پروردگار, شاید میں ایک اچھی اولاد کے قابل نہیں ہوں, لیکن تو اپنے کرم کے ذریعے سے مجھے وہ اولاد دے جس کا میں مستحق بھی نہیں ہوں. دے دیتی ہے ذات خدا. حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی, اولاد ہو میں اس کو راہ خدا میں وقف کروں گی. دعا قبول ہو گئی. اب مریم اپنی والدہ معظمہ کے پیٹ میں ہیں. وقف, وقت آ گیا حضرت مریم کی ولادت کا. جب ولادت ہوئی, آج کل تو ولادت سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بچی ہے یا بچہ, لیکن اس وقت تو یہ اتنی پیش رفت اور اتنی ترقی نہیں کی تھی. طب نے ولادت کے بعد ہی معلوم ہوتا تھا کہ بچی ہے یا بچہ. خب جب پیدا ہوئی تو بچی نکلی. والدہ مریم بہت پریشان ہوئی, بہت پریشان ہوئی, اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی. پہلے یہ کہا کہ رب انی نظر تو معافی بطنی لکا محررا, یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اے پروردگار یہ تیری راہ میں وقف ہے. انی نظر تو لکا معافی بطنی, یہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ میں نے وقف کر دیا تیرے لیے, محرر بنا دیا, یعنی یہ اب تیرا ہو گیا. اس زمانے میں ایک خاص دستور تھا, ایک قانون تھا, جو بچے اللہ کی راہ میں وقف کیے جاتے تھے وہ جو ہی پیدا ہوتے ان کو اٹھا کر عبادت گاہ میں پہنچا آتے. وہاں ایسے روحانی علماء مذہبی لوگ موجود ہوتے تھے جو آئین حضرت موسیٰ کے اوپر, چونکہ اس وقت دین موسیٰ تھا, شریعت حضرت موسیٰ تھی, پیروان حضرت موسیٰ, ان کا عبادت خانہ تھا, اس عبادت خانے میں رکھ کر بچوں کی تربیت کرتے تھے. جو یہ بچی متولد ہوئی سب کو تعجب ہوا, سب سے بڑا تعجب حضرت مریم کی والدہ کو ہوا, اور خداوند سے کیا عرض کرنے لگی, رب انی وضعتھا انسا, کہ خدایا یہ تو لڑکی ہو گئی. لیکن اس ذہنیت سے نہیں کہا جس ذہنیت سے آج ہم کہتے ہیں, یعنی یہ نہیں کہا کہ لڑکی ہونا کوئی بری بات ہے, لڑکی انسان نہیں ہے, نہ دونوں انسان ہیں, مرد بھی انسان ہے عورت بھی انسان ہے, انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے مرد و زن میں, چونکہ انسان روح کا نام ہے اور روح دونوں کی انسانی ہے, عورت ہو یا مرد ہو, یہ فرق عورت اور مرد کے درمیان یہ انسانیت کا فرق نہیں ہے, یہ جسمانیت کا فرق ہے, اور جسمانیت انسانیت کا حصہ نہیں ہے, جسمانیت انسانیت کا حصہ نہیں ہے. لہذا جتنا انسان مرد ہے اتنی ہی انسان عورت بھی ہے. ممکن ہے فقہی احکام مختلف ہوں دونوں کے لیے, اس سے بھی انسانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ممکن ہے کچھ اور مسائل فرق ہوں, جسمانی فرق ہو ان میں, کہ یقیناً ہے اس سے انسانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو تہمت لگاتے ہیں, بہتان باندھتے ہیں, افترا باندھتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا, پہلے خود ایسے ماحول بناتے ہیں کہ جہاں پر عورتوں کے اوپر ظلم ہو ستم ہو, پھر اس کی تصویریں لے کر دنیا ساری کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو اسلام میں مسلمان مثلا عورتوں کے حقوق پورے نہیں کرتے. نہ اسلام نے جس قدر اہمیت دی ہے مرد عورت کو اتنی کسی نے بھی نہیں دی ہے, انسانیت میں مرد جیسی عورت کاملاً, لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ہمیں بچے سے یعنی نرینہ اولاد کے سب خواہش مند ہوتے ہیں کہ بیٹا ہونا چاہیے. یہ جاہلیت ہے, اس وقت جو بیٹوں کی خواہش ہے یہ جاہلیت کی بنا پر ہے. جس طرح سے قبل از اسلام اگر کسی کے یہاں بیٹی ہو جاتی وہ شرمندہ ہو جاتا, سر جھک جاتا, اس کا پریشان ہو جاتا, یعنی ایک غیرت کا مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ بیٹی ہونا ایک جرم ہے گویا, ایک سبوکی ہے خاندان کے لیے. اور وہی کم و بیش جاہلیت آج اس زمانے میں بھی اتنی ترقی اور علم آ جانے کے بعد بھی موجود ہے. آج بھی اگر کسی کے یہاں بیٹی ہو تو اتنا خوش نہیں ہوتا, اگر پریشان نہیں ہوتا تو کم از کم خوش بھی نہیں ہوتا. حتیٰ دیندار لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بیٹی ہونے پر خوش نہیں ہوتے. کتنے خاندان ایسے ہیں کہ جہاں پر اولاد زیادہ ہوگی بیٹے کے لیے, بیٹیاں ہی ہوتی رہیں, بیٹیاں ہی ہوتی رہیں, جب تک بیٹا نہیں ہوتا اولاد جاری ہے, جو ہی بیٹا پیدا ہوتا ہے پھر جاتے ہیں منصوبہ بندی کروا لیتے ہیں کہ اب کافی ہو گیا بیٹا, یعنی سٹاپ. یعنی بیٹا کیوں چاہیے, یہ ایک خواہش کی وجہ سے ہے. والدین جو بیٹے سے محبت کرتے ہیں نہ اس وجہ سے کہ بیٹے میں کوئی خوبی ہے, نہ یہ خودخواہی ہے, بیٹوں سے محبت کرنا اور بیٹیوں سے نہ کرنا یہ خودخواہی ہے. بیٹے کو بھی اولاد سمجھ کر پسند نہیں کرتے, بیٹے کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر پسند کرتے ہیں. چونکہ بیٹی بڑھاپے کا سہارا نہیں ہوتی اس وجہ سے سب چاہتے ہیں بیٹا ہونا چاہیے. بس معلوم ہوا کہ ہمیں بیٹا نہیں چاہیے, اولاد نہیں چاہیے, بڑھاپے کے لیے ایک نوکر چاہیے, بڑھاپے کا ایک عصا چاہیے, ایک لکڑی چاہیے کہ جو خرچہ ہمارا دیتا رہے. ورنہ اگر کوئی کہہ دے کہ آغا بڑھاپے میں ہم سنبھالیں گے آپ کو, اس کو بیٹے کی خواہش نہیں ہے چونکہ یہ مجھے سنبھالے گا. اکثر کے ذہن میں یہی تصور ہوتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا. بس اس کا مطلب ہے کہ اولاد نہیں چاہیے آپ کو, آپ کو بڑھاپے کا سہارا چاہیے, آپ کو یہ چاہیے درحقیقت, نہ کہ اولاد چاہیے. اور اگر اولاد چاہیے ہوتی بیٹی اور بیٹا دونوں اولاد ہیں. یہ جاہلیت ہے, اس قسم کا تفکر ذہن میں ہونا صحیح نہیں ہے. خدا بیٹی دے جب بھی کہو الحمدللہ, بیٹا دے تو بھی شکر خدا کرو الحمدللہ. بلکہ بیٹی کو قرآن نے اور اسلام نے جتنی برکتیں بیٹیوں سے جلائی ہیں اتنی بیٹوں سے نہیں چلائی ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کو تانا دیتے کہ ان کا بیٹا نہیں ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیٹی دے کر اس کو کوثر کہا, انا اعطیناک الکوثر. بیٹی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی بیٹی دی جو خیر کثیر, کوثر اس خیر کو کہتے ہیں, اس برکت کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ مقدار میں ہو. زیادہ کو عرب کثیر کہتے ہیں, کثرت. کوثر یعنی ایسی جگہ جس میں بہت کچھ ہو، ایسا حوض جس میں بہت پانی ہو، ایسی جگہ جس میں بہت کچھ ہو، اس کو کوثر کہتے ہیں. خداوند نے بیٹی نہیں دی بلکہ کوثر دی، یہ اللہ کا قانون ہے. خوب آئے حضرت مریم کے، حضرت مریم کی والدہ پریشان ہو گئیں. پریشان کیوں ہوئی؟ نہ اس وجہ سے کہ ہمیں بیٹا پسند ہے بیٹی پسند نہیں، ہمیں بڑھاپے کا سہارا چاہیے، نا وہ تو پہلے ہی رائے خدا میں وقف کر دیا. پریشان اس وجہ سے ہوئی کہ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ بچہ جو خدا کی راہ میں وقف ہوتا تھا اس کو عبادت گاہ میں جا کر چھوڑاتے تھے، اور وہ لوگ اس کی تربیت کرتے جو وہاں دینی مذہبی ذمہ دار لوگ ہوتے تھے. آج اولاد کو راہ خدا میں وقف کرنا ایک عیب سمجھا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھے پڑھائیں، ایسے ایسے سکولوں میں ڈالتے ہیں کہ ان سکولوں میں جہاں والدین تھک کے اپنا خون پسینہ بہا کر اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، وہ تعلیم کہتی ہے کہ یہ والدین نہیں ہیں، تمہارے مزدور ہیں. وہ تعلیم پا کر والدین کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم کی وجہ سے چھوڑ دیتے. اب کچھ تو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، وہ کسی اور وجہ سے عزت نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات بیٹا تعلیم حاصل کر جاتا ہے، باپ تھوڑا پڑا ہوا ہے، بیٹا زیادہ پڑ گیا ہے، اب وہ کہیں اگر باپ روڈ میں نظر آ جائے تو کہتا ہے ہمارا نوکر ہے، چپڑاسی ہے. یہ ہے ایسے، اگر بیٹا افسر ہے، میجر ہے، کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، اور والد ایک دیہاتی آدمی ہے یا ایک عام آدمی ہے، کہ البتہ معلوم نہیں عام لوگوں کے بیٹے کرنل بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یا ان کو بننے دیا جاتا ہے یا نہیں بننے دیا جاتا، لیکن برفرض اگر کوئی بن جائے اور پھر بیٹے کو ملنے آ جائے تو بیٹا اپنے دوستوں کو نہیں کہتا کہ یہ میرا والد آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں سے چپڑاسی، ہمارا نوکر بھیجا، انہوں نے کوئی چیز پہنچانے کے لیے آیا، خط پہنچانے آیا ہے. وہ کتنے ایسے بیٹے ہیں جو باپ کو نوکر اور چوکیدار کہہ کر تعارف کرواتے ہیں. کس وجہ سے؟ اس تعلیم کی وجہ سے، اس ملازمت کی وجہ سے، اس رینک کی وجہ سے، اس پیشے کی وجہ سے، اس گریڈ کی وجہ سے. کون سا گریڈ؟ جو والد کے خون پسینے سے اس کو حاصل ہوا ہے. وہ تھکا، اس نے پسینہ بہایا، اس نے اپنا آرام قربان کر کے اس بیٹے کو پڑھا کر یہاں تک پہنچایا، جس رینک کی وجہ سے آج وہ باپ کو اپنا چوکیدار کہتا ہے. تعلیم اگر دینی ہے بچوں کو، دیکھیں رائے خدا میں کیا ہے. بہترین بچہ چن کر، سب سے زیادہ ذہین بچہ چن کر رائے خدا میں بھیجیں. جو بچہ کسی کام کا نہیں ہے اس کو بڑھاپے کے سہارے کے طور پر اپنے پاس بٹھا لے، اسے کاروبار کروائیں، اسے اپنی زندگی کا جو امورات نکلوانے ہیں. یہاں پر برعکس ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں کوئی بچہ ایسا مایوب پیدا ہو جاتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کو جا کر مدرسہ دینی میں داخل کراتے ہیں. میں خود اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں. یہی پاکستان میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا میں، آج سے تقریباً کوئی 20-21 سال پہلے کی بات. ایک شخص آئے مومن، ایک بیٹا لے کر، اپنا بچہ جوان، تقریباً نوجوان، اور آ کر مدرسے کے جو متصدی تھے، مدرسے کے جو استاد تھے، مدیر اعلی، ان کے پاس آئے اور ان سے آ کر کہا کہ میرے بیٹے کو داخلہ لیجئے. انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کے بیٹے کی تعلیم کیا ہے. ایک دم سے بگڑ گئے باپ، کہا کہ مولانا آپ عجیب بات کرتے ہیں، یہ ملعون اگر پڑھتا، تعلیم حاصل کرتا تو میں آپ کے پاس کیوں لے کر آتا اس کو؟ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں یہ کیا بلا ہے؟ میں نے اس کو سکول میں ڈالا، اس نے نہیں پڑھا، پھر میں اس کو لے کے گیا فلان جگہ کوئی کام سیکھ لے، یہ وہ بھی نہیں سیکھ سکا، پھر میں اس کو ویلڈنگ کی دکان پر لے گیا، یہ نہیں سیکھ سکا، میں اس کو پنچر کی دکان پر لے گیا، یہ وہ بھی نہیں سیکھ سکا، سائیکل کی دکان پر لے گیا، یہ بھی نہیں سیکھ سکا، تو پھر میں نے اس کا بچوں میں تیرا علاج کرتا ہوں، میں تجھے دینی مدرسے میں چھوڑ کے آؤں گا. ہو کہا کہ یہ اگر پڑھنے والا ہوتا تو میں یہاں کیوں لاتا. آپ اگر ایسے بچے معاشرے کے اٹھا کر رائے خدا میں بھیجیں گے جو مایوب ہوں، جو ذہنی طور پر مایوب ہوں گے، وہ علم دین پڑھیں گے جب آ کر، تو ان کو تو دین، مایوب آدمی کو تو دین سالم نہیں بنائے گا، لیکن یہ مایوب دین کو، دین سالم کو ضرور مایوب بنا دے گا. جب ایک مایوب آدمی جائے گا پڑھے گا دین، یہ پڑھ کر جب واپس آئے گا، نااہل آدمی جب جائے گا دین پڑھ کر آئے گا، تو یوں تو نہیں کہ دین پڑھنے سے اس میں اہلیت آ جاتی ہے، وہ تو نااہل ہے. جب پنچر لگانا نہیں سیکھ سکا تو دین پڑھنا بھی نہیں سیکھ سکتا، دین بھی نہیں سیکھ سکتا. لیکن دین کا لباس پہن لے گا، دین کا عنوان پہن لے گا، دین کی ٹوپی پہن لے گا، دین کا لقب لگا لے گا، اور پھر معاشرے میں آ کر صرف بربادی دین کے کام آئے گا اور بربادی ایمان کے کام آئے گا. فقط لوگوں کے دین کو تباہ کرے گا, ایمان کو تباہ کرے گا اور کچھ بھی نہیں کرتا کہ جس کا آپ دیکھ رہے ہیں تماشا. ورنہ علماء کو دہشت گردی سے کیا کام, علماء سرپرست بنے دہشت گرد تنظیموں کے, علماء کا کیا کام کہ دہشت گرد تنظیموں کے سرپرست بنے. یہ کون سا مدرسے ہیں, یہ کون سا دین ہے جو قلم لے کر ہاتھ میں بندوق تھما دیتا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ تم کافر کے بجائے مسلم کا خون بہو جا کر. یہ وہی معیوب بچے ہیں معاشرے کے جن کو دین پڑھنے کے لیے بھیجا گیا اور آ کر انہوں نے نہ صرف دین نہیں سیکھا بلکہ معاشرے کو بھی معیوب کر دیا, دین کو بھی معیوب کر دیا. آج دین بھی بدنام ہے, پاکستان بھی بدنام ہے, اسلام بھی بدنام ہے, سب کچھ بدنام ہے انہیں معیوب لوگوں کی وجہ سے. اگر توقع ہے کہ اچھا عالم دین آئے تو پہلے ایک اچھا بچہ بھیجنا پڑے گا جو اچھا بچہ بن کر آئے. ابھی سب ہمارے پاکستان میں توقع ہے کہ قم سے کوئی خمینی بن کر نہیں آتا. آخر کچھ خمینی وہ بنتا ہے جو خمینی جائے, وہ خمینی بن کر آتا ہے. جو معیوب جائے گا وہ معیوب لوٹے گا, جو خمینی جائے گا وہ خمینی بن کر لوٹے گا. تو جس قوم نے خمینی جیسا سرمایہ رائے خدا میں وقف کیا وہ خمینی بن کر آیا, اس نے نہ صرف دین سمجھا اور سمجھایا بلکہ دین کو کتابوں سے نکال کر لوگوں کی زندگی میں نافذ کر دیا. اللہم صل علی محمد. دین کی عزت کا باعث بنا, اسلام کی عزت کا باعث بنا, مسلمانوں کی عزت کا باعث بنا. اس سے پہلے لوگ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلواتے تھے, وہ مسلمان کہلوانے میں شرم محسوس کرتے تھے. لیکن یہ بھی ایک شخص تھا جس نے دین پڑھا اور سمجھا اور سمجھایا. آج لوگ فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, عزت اسلام کا باعث بنے. پس رائے خدا میں وقف کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ کیا وقف کر رہے ہیں رائے خدا میں. ایران میں فارسی میں ایک ضرب المثل ہے, وہ زیادہ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو تیل, پرانے زمانے کی مثال ہے, تیل جلاتے تھے جب لوگ خانقاہوں پر جا کر امام بارگاہوں میں عبادت گاہوں میں تیل جلاتے تھے, بجلی تو نہیں تھی. ابھی بھی اگر کسی کو نظر کرنی ہوتی ہے تو موم بتی جلاتے ہیں نا, موم بتی کے بجائے بجلی کا بل دے دیا کرو مسجد کا, تو یہ لائٹنگ آپ کی طرف سے ہو جائے گی, یعنی موم بتی کا ثواب مل جائے گا آپ کو اگر آپ مسجد کی بجلی کا بل دے دیں. تو وہی ثواب جو موم بتی سے لینا چاہتے ہیں وہ مل جائے گا یقیناً آپ کو انشاءاللہ. قدیم زمانے میں تیل جلاتے تھے. خوب یہ کہتے ہیں کہ جو تیل گر, بس اوقات گر جاتا ہے نا تیل, پاؤں لگتا ہے کچھ ہوتا ہے, وہ تیل جس دیے میں ہوتا ہے یا برتن میں وہ گر جاتا ہے. تو جو تیل گر جائے وہ کہتے تھے وہ نظر ہے, فی سبیل اللہ ہے, نظر حضرت عباس ہے جو گر جائے. لیکن جو تیل ابھی تک برتن میں ہے وہ کہتے تھے یہ اپنے کام کا ہے, اس کو اپنے کام میں لائیں گے ہم. نہ, رائے خدا میں وہ چیز پیش کرو جو خالص ترین چیز ہے, خالص ترین چیز اٹھا کر رائے خدا میں. حضرت ابراہیم نے محبوب ترین چیز خدا کی راہ میں پیش کی, ایسا بیٹا اللہ کی راہ میں پیش کیا, نہ معیوب بیٹا, نہ اہل بیٹا, نہ وہ جو میٹرک میں فرسٹ آئے تو اس کو فقط ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے, نہ جو سیکنڈ آئے تھرڈ آئے اس کو بے شک بنا دو جو بنانا ہے, لیکن جو پہلے نمبر پر آئے اس کو حتمن رائے خدا میں بھیجو تاکہ رائے خدا کو بھی خوب سمجھے اور رائے خدا پر خوب چلے اور رائے خدا کو آ کر خوب سمجھائے. حضرت مریم پیدا ہو گئیں, دستور یہ تھا کہ اس زمانے میں وقف کر دیتے تھے عبادت گاہوں میں. حضرت مریم کی والدہ کو تعجب ہوا, کہنے لگی یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی. خداوند نے فرمایا کہ حضرت مریم کی والدہ کے جملے قرآن نے یہ کہا, ان رب انی وضعتھا انثی, خدا نے فرمایا کذالک, وہ بیٹی ہی ہے. وہ خدا کو بہتر معلوم ہے کہ یہ بیٹی ہے, ان یونی کے غلطی ہو گئی, اشتباہ بیٹی پیدا ہو گئی. آپ کو بیٹا دینا تھا لیکن غلطی سے بیٹی پیدا ہو. نہ, خدا کے کاموں میں کوئی غلطی نہیں ہے. خدا جو نعمت دیتا ہے وہ بالکل قانون کے مطابق خدا کی ذات نعمت عطا کرتی ہے. جس کو بیٹی دینی ہے بیٹی ہی دینی ہے, جس کو بیٹا دینا ہے اس کو بیٹا ہی دینا ہے. بعضوں کو بیٹا دے گا لیکن وہ بیٹے ممکن ہیں والدین کے عذاب کا باعث بنے, اور بعضوں کو بیٹی دے گا، وہ بیٹی ممکن ہے پورے خاندان کو بہشت تک پہنچا دے. ہو سکتا ہے ایسے؟ اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے. خدا نے فرمایا کہ ہاں یہ تو بیٹی ہے، میں بھی جانتا ہوں بیٹی ہے، اور ہم نے بیٹی ہی دی ہے، یعنی طے ہی یہی پایا تھا کہ بیٹی دیں آپ کو. خوب بیٹی ہو گئی، اب اس کو سنبھالے گا کون؟ بیٹے سنبھالنے کا تو انتظام ہے، یعنی یوں کہیں کہ لڑکوں کا مدرسہ ہے لیکن لڑکیوں کا تو کوئی مدرسہ نہیں ہے، اور ہم نے عہد بھی کیا ہوا ہے کہ اس کو وقف کرنا ہے. وہ مشکل بن گیا، اب کیا کریں؟ خدا نے فرمایا کہ چونکہ لوگ بسا اوقات پریشان ہو جاتے ہیں. مولانا روم نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص تھا، اس کے ہاں شادی کی اس نے، اور متوجہ نہیں تھا کہ شادی کے بعد مثلا اولاد بھی ہوتی ہے، سادہ آدمی تھا. بعد میں دیکھا بیٹا پیدا ہو گیا، شادی کی اس نے، کچھ عرصے بعد مثلا سال بعد دو سال بعد بچہ پیدا ہو گیا. یہ پریشان ہو گیا کہ یہ تیسری چیز بیچ میں کون سی آ گئی، اب تو اس کو کھلانا بھی پڑے گا پلانا بھی پڑے گا. لیکن پریشانی، کنجوس خصیص آدمی تھا وہ. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ نا بچے کی ماں کے مثلا دودھ بھی ہے اس کا، بس پریشانی حل ہوگی. اس نے کہا کہ مجھے الگ سے پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑے گا، خدا نے بیٹا دیا تو دودھ بھی ساتھ دے دیا، چلو کہا پرواہ نہیں، آ گیا تو آ گیا ابھی. لیکن خوب چند مہینے جب گزرے، ایک سال گزرا، تو اس کے دانت نکلنا شروع ہو گئے. یہ اور پریشان ہو گیا، کہا کہ پہلے تو اس کے دانت نہیں تھے، ہم خوش تھے دودھ پیتا رہے گا، ابھی تو اس کے دانت بھی نکلنا شروع، ابھی تو روٹی مانگے گا یہ بڑا ہوتا ہے مثلا. پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا کہ اس شخص کو جواب دیا گیا، سمجھایا کسی نے کہ دیکھ، خدا بچہ دینے سے پہلے بچے کا رزق پیدا کرتا ہے، خدا دانت دینے سے پہلے دانتوں کے ذریعے چبانے والا رزق پیدا کرتا ہے، خدا نے پہلے رزق پیدا کیا بعد میں مرزوق پیدا کیا. تو اپنے آپ کو بچے کا رازق نہیں سمجھنا. لہذا خدا جب بیٹی دیتا ہے یا بیٹا دیتا ہے، ساتھ اس کی تربیت کا بھی انتظام کرتا ہے. والدہ مریم سے کہا کہ پریشان نہ ہونا، ہم آپ نے اولاد مانگی تھی رائے خدا کے لیے، ہم نے اولاد دے دی رائے خدا کے لیے، لیکن یوں نہیں کہ فقط بیٹی دے دی مدرسہ نہیں بنایا، ہم نے مدرسہ بھی بیٹی کے لیے بنا دیا، اس بیٹی کے لیے مدرس بھی بنا دیا، اس کا استاد بھی پیدا کر دیا، اور وہ استاد بھی معمولی پیدا نہیں کیا بلکہ زکریہ جیسا نبی پیدا کیا. وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریہ نے اپنی دامن میں لے کر، معصوم نبی معصوم ہوتا ہے، توجہ فرمائیں، نبی ہر نبی معصوم ہے، یہ اعتقاد ہے ہمارا اکثریت مسلمانوں کا، بالخصوص امامیہ کا، کہ تمام انبیاء معصوم ہیں. معصومین فقط چہاردہ نہیں ہیں، معصومین معصوم 124,013 ہیں، 124,013 معصوم ہیں، نہ یہ کہ فقط چہاردہ معصوم. یہ عصمت خاصہ ہے، چہاردہ معصومین اس کو کہتے ہیں عصمت خاصہ، اور 124,000 انبیاء کی عصمت عصمت عامہ ہے. دنیا معصومین کے ہاتھوں چلتی ہے، کائنات کا نظام اللہ نے معصومین کے سپرد کیا ہے، کسی غیر معصوم کو نہیں سپرد کیا. اگر غیر معصوم ہے وہ معصوم کی نیابت میں آ سکتا ہے، خود سے نہیں آ سکتا، وہ غاصب ہو جائے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا مریم کی پرورش کا. حضرت زکریہ، وکفلہا زکریہ، زکریہ کو کفیل بنا دیا، مربی بنا دیا، استاد بنا دیا حضرت مریم کا. اب مریم کی تربیت شروع ہوتی ہے بچپن سے. تربیت شروع ہونے کے بعد آہستہ آہستہ وجود مریم میں خدا کے معجزات کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہ حتیٰ ایک حد تک مریم ایسے مقام پہ جا پہنچی کہ زکریہ جب بھی آتے، کلما دخلا زکریہ علیہ المحراب، جب بھی زکریہ داخل ہوتے مریم کے لیے کوئی چیز لے کر آتے، یا سمجھانے آتے، یا پڑھانے آتے، یا کوئی کام جب جس کام سے آتے جو ماموریت تھی اللہ کی، تو آ کر ایک عجیب منظر دیکھتے. کیا دیکھتے؟ کہ مریم کے پاس ہمیشہ تر و تازہ پھل پڑا ہوتا، اور بہت خوشبودار خزائیں پڑی ہوتی، بہت معطر ماحول ہوتا. اسی بچی ہیں ابھی، خود مریم سے پوچھتے ہیں انا لک ہذا، زکریہ نبی پوچھتے ہیں اس بچی سے کہ اے بچی تو بتا یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے، یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے. مریم کیا جواب دیتی ہیں؟ کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے آتا ہے. اور زکریہ سن لو، خدا بہت بڑا کریم خدا ہے، تو یونیک فقط مجھے دیتا ہے، بلکہ خدا جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے.
آوازِ بلند، نعرے صلوات،
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کردار اتنا عظیم حضرت زکریہ کے زیر سایہ بنتا ہے کہ زکریہ اس بچی کی زبان سے یہ جملہ سن کر آرزو کرتے ہیں, باہر نکل آتے ہیں معبد سے, اور باہر نکل کر آبادی سے بہت دور جا کر بارگاہ خدا میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چونکہ زکریہ بھی بے اولاد تھے, ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی, وہاں جا کر خدا کی بارگاہ میں یہ تمنا کرتے ہیں جناب مریم کو دیکھ کر کہ پروردگارا میں بھی بے اولاد ہوں اور ایسی عمر بھی میری نہیں ہے کہ میری اب اولاد ہو. انسان عمر کے ایک ایسے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جب اولاد نہیں ہوتی, اور بلکہ حضرت زکریہ نے تو یہاں تک کہا کہ میری زوجہ جب جوان تھی تو بانج تھی. بانج اس خاتون کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو, نعمت اولاد سے محروم ہو, اور اب تو یہ اس عمر سے بھی گزر چکی ہے, یائسہ ہو چکی ہے, اب کیسے ہو سکتا ہے. لیکن مریم کو دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے پروردگار کہ مجھے مریم جیسی اولاد عطا فرما. خداوند نے کہا تیری اولاد, تیری دعا قبول ہو گئی, مریم جیسی اولاد تجھے دوں گا, لیکن اولاد نرینہ دوں گا. خداوند تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ کو یحییٰ کی صورت میں ایک اور نبی اور معصوم عطا فرما دیا. تو یحییٰ کون ہوئے؟ یحییٰ در حقیقت کردار زینب دیکھ کر مانگی ہوئی دعا کا نتیجہ ہے. کردار زینب دیکھ کر, کردار مریم دیکھ کر. مریم در حقیقت آئینہ ہے حضرت زینب کے کردار کا. اس طرح سے کردار بنتا ہے. جب کردار بن کے سامنے آئے تو انبیاء کو بھی یہاں پر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اے پروردگار ہمیں بھی اولاد عطا فرما اس جیسی. حضرت مریم کی والدہ کو وحی نازل ہوئی. تعجب نہ کریں کہ حضرت زینب کا علم کس طرح لدنی علم ہے, کس طرح الہی علم ہے. قرآن شہادت دیتا ہے کہ ہم نے حضرت مریم کی والدہ پر وحی نازل کی ہے, فرشتہ نازل ہوا ہے, بشارت دے کے گیا ہے. حضرت مریم کی والدہ نبی نہیں تھی, رسول بھی نہیں تھی, ایک عام سی خاتون تھی, لیکن جب خدا چاہے کسی کو عزت دینا اس پر وحی نازل ہو جاتی ہے, فرشتہ نازل ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ, حضرت موسیٰ کی والدہ کوئی نبی اور رسول نہیں تھی, پیغمبر نہیں تھی, لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ اے مادر موسیٰ تو بھی اپنے بیٹے کو اٹھا کر راہ خدا میں تابوت میں ڈال کر یم میں ڈال دے, دریا میں ڈال دے. جو لوگ اپنی اولاد کو خدا کی راہ میں متلاطم دریاؤں میں نہیں ڈال سکتے وہ اولادیں توقع نہیں کہ کچھ بنے گی. بچہ چھوٹا سا موسیٰ بنتا ہے, کب موسیٰ بنتا ہے؟ کہ جب ماں اپنی گود سے جدا کر کے متلاطم دریائے نیل میں ڈال دیتی ہے حکم خدا پر. بچے گود سے لگا کے رکھنے سے موسیٰ نہیں بنتے. بچوں کو اپنے سینے سے فقط مائیں لگا کے رکھیں کہ میں اپنے بچے کی دوری برداشت نہیں کر سکتی, وہ بچے کبھی موسیٰ جیسی سیرت نہیں اپنا سکتے. وہ مائیں اپنے بچوں کو ایک دن موسیٰ کی شکل میں دیکھتی ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں تابوت میں اور طوفانوں کے سپرد کر دیں کہ اے خدا اس بچے پر اگر کوئی آنچ آ بھی گئی تو پرواہ نہیں ہے, چونکہ تو نے دیا تھا تو ہی بچائے گا. اب اس کتنے بچے گود میں ہوتے ہیں لیکن نہیں بچتے, لیکن کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مائیں طوفانوں کے حوالے کر دیتی ہیں, خدا اپنے دشمنوں کے ذریعے ان بچوں کا محافظ بن جاتا, دشمن کو ذریعہ حفاظت قرار دیتا ہے. فرعون کے گھر میں رہ کر موسیٰ پیدا ہو جاتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں, پل جاتے ہیں, نبی بن جاتے ہیں, جوان بن جاتے ہیں, اور آخر کار اسی فرعونیت کا تختہ الٹ دیتے ہیں. کتنی مائیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو گود سے سینے سے لگا کے رکھا لیکن فرعونی نظام نے ان کو تباہ کر دیا. فرعون کون تھا؟ یذبحون ابناءہم. فرعون قتل ابناء کر رہا تھا, اولاد کشی کر رہا تھا, نسل کشی کر رہا تھا, لیکن خدا نے حضرت مریم کی, حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہا کہ اگر آپ نے بھی بچہ سینے سے لگا کے رکھا, فرعونی نظام کی یلغار, فرعونی کلچر, فرعونی ثقافت, فرعونی میڈیا, فرعونی فوج, فرعونی پولیس, فرعونی گماشتے آ کر تیرے بچے کو تیری آنکھوں کے سامنے قتل کر جائیں گے. آج کتنے ایسے والدین ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے یہ میڈیا ان کی اولاد میں حیا کو قتل کر دیتا ہے. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ لیکن جو مائیں اپنے سینوں سے جدا کر کے ان کو حوادث کے طوفانوں کے سپرد کر دیں, خدا ان بچوں کو موسیٰ بنا دیتا ہے. یہ کردار زینبی قرآن میں ایک نمونہ ہے یہ. اب توجہ فرمائیں, نہ حضرت زکریہ, اب حضرت زینب سلام اللہ علیہا پیدا ہوتی ہیں, ولادت شروع ہوتی ہے, کردار بننا حضرت زینب کا شروع ہوتا ہے, نہ حضرت مریم کی ماں زینب کی ماں کی طرح تھی, نہ حضرت مریم کے والد حضرت زینب کے والد کی طرح تھے, نہ وہ ماحول, چونکہ حضرت مریم کو ماں ملی وہ معصومہ نہیں تھی, نیک ضرور تھی لیکن معصومہ نہیں تھی, خاتون عالمین نہیں تھی, نسائے عالمین کی سردار نہیں تھی, بلکہ ایک اچھی خاتون تھی. زکریہ کو کفیل بنا دیا لیکن زکریہ افضل الانبیاء نہیں تھے, لیکن خداوند تبارک و تعالی نے حضرت زینب کے لیے جو اہتمام کیا کہ زینب کی ولادت ہو, ماں بھی معصومہ ہو, باپ بھی معصوم ہو, نانا بھی معصوم ہو, دو بھائیوں کی میت میں زینب پلے بڑھے اور وہ دو بھائی بھی معصوم ہو. کردار ایسے بنتا ہے. محمد, یعنی زینب دودھ پیئے تو معصوم ماں کا, زینب کے سر پر جو باپ ہاتھ پھیرے وہ باپ بھی بہت معصوم ہو بلکہ فخر عصمت ہو, اور زینب جن چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلے وہ بچے بھی معصوم ہو. وہ یہ کردار جب بن کے سامنے آتا ہے کربلا میں آ کر, یہ کردار اب ادا ہوتا ہے. یہ کردار آسانی سے نہیں بنتا. ماں باپ کو توجہ چاہیے. جو باپ بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے, باپ کا ہاتھ گناہ آلود نہیں ہونا چاہیے. جس ہاتھ سے رشوت لیتے ہو وہ ہاتھ اپنے بچوں کے سر پر نہ پھیرا کرو. جو لقمہ حرام کا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے گلے میں نہ ڈالا کرو. مائیں جب اپنی بچوں اور بچیوں کو دودھ پلاتی ہیں تو وہاں پر خیال رکھیں کہ گناہ ان کے ذہنوں میں نہ ہو, گناہ ان کے کردار میں نہ ہو. جب اس تصور کے ساتھ بچوں کو دودھ پلائیں گی پھر ان بچوں کے کھیلنے کا موقع آ جاتا ہے, ان بچوں کے پڑھنے کا موقع آ جاتا ہے. جب تک ان کو پاکیزہ ماحول نہیں مل جاتا بچوں کا کردار نہیں بنتا. والدین کردار بناتے ہیں, بھائی بہن کردار بناتے ہیں, گلی کوچے میں کردار بنتا ہے, لیکن اگر گھر کا ماحول آلودہ ہو, ماں باپ آلودہ ہو خدا نخواستہ, بھائی بہن آلودہ ہو, ان کا اخلاق اچھا نہ ہو, ان کا کردار اچھا نہ ہو, ان میں اخلاقی فساد ہو, تو جو بچہ بھی ان کے ساتھ مل کر بیٹھے گا, ان کے ساتھ کھیلے گا, ان میں رہے گا, جب وہ بڑا ہوگا وہ ایک بے کردار انسان بنے گا. اس سے توقع نہیں ہے آج کوئی کردار ادا کرے. آج دنیا کی حالت ہمارے سامنے ہے, اور سب سے زیادہ ضرورت وہ مثلث جو کہا تھا حضرت زینب نے, جس مثلث کو مشہور کروایا اور جس مثلث کا تعارف کروایا اور جس مثلث کو دنیا کو بتایا کہ لوگوں دیکھ لو, جب تک یہ مثلث موجود ہے, جب تک یہ ٹرینگل موجود ہے, اس وقت تک دنیا میں امن نہیں ہو سکتا. کون سی مثلث؟ قاتل اور دہشت گرد, ظالم حکومتیں اور حکمران. جب تک یہ تین طبقے موجود ہیں, یعنی جہاں کے عوام چپ ہوں, جہاں کے حکمران ظالم ہوں, اور جہاں کے بدکار دہشت گرد ہوں, نہ وہ معاشرہ کبھی پنپ سکتا ہے, نہ وہ معاشرہ کبھی سکون کا سانس لے سکتا ہے, نہ اس معاشرے میں کوئی دین بچے گا, نہ ناموس بچے گی کسی کی, نہ کوئی دینی مرکز بچے گا. یہ حضرت زینب کا کام تھا, یہ مثلث متعارف کروانا. کردار زینبی تھا, یہ کردار زینبی بنا, یہ کردار زینب ادا کیا, چونکہ یہ کردار کسی نے بنایا, یہ اللہ نے اہتمام کیا. جس طرح زکریہ کو مریم کی تربیت کے لیے اللہ نے مقرر کیا, علی اور فاطمہ کا جوڑ حضرت زینب کی کردار سازی کے لیے اللہ نے بنایا تھا کہ اس گود میں رہے, اس دامن میں رہے, اس گھر میں پلے. یہ کردار آتا ہے. آج آپ دیکھ لیں, وہی مثلث آج بھی ہے, آج بھی ظالم حکمران ہے, آج بھی قاتل طبقہ ہے, اور آج بھی ہر سرزمین پر, پوری دنیا دیکھ لیں آپ, عالمی نظام جو اس دنیا پر حاکم ہے ظالمانہ نظام ہے. اب بعض ظلم سے ہراساں ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, بعض ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, اور بعض ظلم و ستم کے نشانہ بننے کے انتظار میں ہیں. دہشت گرد ہر ملک میں, ہر گلی کوچے میں دندناتے پھر رہے ہیں. اور تیسرا حصہ اس مثلث کا, خاموش اور ساکت عوام. کون اس مثلث کو توڑے گا، اس مثلث کو کون نابود کرے گا، یعنی ظالم حکمرانوں کو، ظالم طبقے کو، اور کون ان خاموش عوام کو اٹھائے گا، بولوائے گا، اور کون ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کرے گا؟ کردار زینبی. فقط ایک چیز، ابھی بہت فارمولے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہوں گے، دہشت گرد کیسے ختم ہوں گے. اب یہاں پر ہمارے ہاں قانون ہے کہ بیماری کا علاج بیماری سے کرنا ہے، مشکل کا علاج مشکل سے کرنا ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس ملک میں سب سے بڑی مشکل ہماری قرض ہے. پاکستان بہت مقروض ترین ملک ہے، دنیا کے دوسرے تیسرے نمبر پر ہے مقروض ممالک میں سے. چونکہ جو حکومت آتی ہے قرضے لے لے کے کھا پی کے عیش کر کے، اور وہ سارا ملک پر اور عوام پر بوجھ پڑتا جاتا ہے. قرض مشکل ہے، اس قرض کو کیسے حل کریں؟ نئی حکومت آ جاتی ہے، نئی حکومت آ کر سب سے پہلی مشکل کا حل سوچتی ہے، یعنی قرض. یہ بورڈ بٹھاتے ہیں، ماہرین اقتصاد کو بٹھاتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں کہ اس مشکل کا کوئی رائے حل ڈھونڈو. وہ مختلف رائے حل ڈھونڈتے ہیں، جو بھی حکومت ہو، سول حکومت ہو، فوجی حکومت ہو، کس پارٹی کی حکومت ہو، کسی سیاستدان کی حکومت ہو. آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ہماری مشکل ہر دور میں قرض رہی ہے، اور قرض کے حل کے لیے ہر حکومت کی پریشانی. خوب، یہ ماہرین ان کے بیٹھ کے سوچ 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 کے جو رائے حل نکالتے ہیں وہ یہ کہ مزید قرض لیا جائے. مشکل قرض ہے، قرض کی مشکل پر قابو پانے کے لیے مزید اور قرض لیا جائے، عالمی اداروں سے، عالمی بینکوں سے قرض لے کر اس ملک کی مشکل کو حل کیا جائے. اب آپ خود بتائیں کہ ایک مقروض آدمی ہو اور یہ اپنے اس کے قرض خواہ آئے قرض مانگنے کے لیے، اس کا اوپر ایک لاکھ روپیہ قرض ہے، یہ دو لاکھ روپے اور قرض لے آئے اور کہے کہ میں ایک لاکھ کا قرض دو لاکھ سے ادا کروں گا، وہ یہ تین لاکھ کا مقروض ہو جائے گا. یہ دو لاکھ کا قرض ادا کرنے کی پانچ لاکھ قرض اور لے آئے، تو قرض سے کبھی قرض کی مشکل حل نہیں ہوتی، قرضے سے قرضے کی مشکل حل نہیں ہوتی. اگر مشکل کو حل کر، اگر یہاں گرمی ہے، فرض کر لیں ابھی یہاں مومنین تشریف فرما گرم ہے، گرمی کا حل یہ ہے کہ یہاں ہیٹر چلا دیا جائے. اگر ہیٹر سے تو گرمی دور نہیں ہوتی، کسی مشکل کا حل اسی مشکل سے نہیں ہوتا. لیکن ہم خوگر ہو چکے ہیں کہ مشکلات کا حل مشکلات سے ہی کرنا ہے، جہاں سے مشکلات شروع ہوتی ہیں انہی سے مشکلات کا حل کرنا ہے. تعلیم و تربیت کی مشکل، مشکلات سے مشکل کا حل کرنا. حکومتوں کی مشکلیں، مشکلات سے مشکل کی حل کرنا. مذہبی مشکلیں، مشکلات سے مشکل کی حل کرنا. دہشت گردی پر قابو پانا ہے، ایک ملک مشکل پیش آ گئی اس ملک کو، اور اہل دین کو، اہل مذہب کو ایک بڑی مشکل کا سامنا ہے کہ دہشت گردی آ گئی. اس دہشت گردی کو کیسے حل کریں؟ خوب پہلے خود سے کوششیں کر لیں، پہلے کہا کہ اس ملک کے علماء آئیں، اس ملک کے دانشوار طبقہ آئیں، اس ملک کے پڑھے لکھے لوگ آئیں، اس ملک کے فلاں آئیں، یہ سب آ کر دہشت گردی پر قابو پائیں. جب دیکھا دہشت گردی کی مشکل حل نہیں ہوتی، تو دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے پھر دہشت گردوں سے کہا گیا کہ آپ قابو پائیں آ کر. آخر دہشت گرد تو دہشت گردی ختم نہیں کرتے، دہشت گردی سے اور دہشت گردی بڑھتی ہے، نہ کہ ختم ہوتی ہے، بلکہ اس سے وہ بھی سیکھتے ہیں جو دہشت گرد نہیں ہے، جو چپ کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح سے لے کر نچلے پیمانے تک سب دہشت گردی ہوتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بینڈ، دھمکی سے، دھونس سے، داندلی سے بات ہوتی ہے، تو یہ ایک راستہ چلتا ہوا عام آدمی سائیکل والا بھی وہی ڈائلاگ بولنا شروع کر دیتا ہے، مشکل سے مشکل کا حل ڈھونڈتے ہیں. یہ غلط ہے. ان سارے فارمولوں کو چھوڑو، یہ ساری بےہودہ باتوں کو چھوڑو، دہشت گرد کبھی بھی دہشت گردی کا حل نہیں کر سکتے. اگر آپ نے دہشت گردی پر قابو پانا ہے، تو پہلے یہ جان لو کہ دہشت گردی اس مثلث کا ایک حصہ ہے، ایک زاویہ ہے. جب تک پوری مثلث ختم نہیں ہوتی، دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اور پوری مثلث کب ختم ہوگی؟ کہ جب تم کردار زینبی اپنا لو گے، جب کردار حضرت زینب اپنا لو گے. اس لیے ضروری ہو گیا ہے کردار زینب سمجھنا. عقیلہ ابن ہاشم، اصل نقطہ آپ کی خدمت میں آج شب جو عرض کرنا تھا، اس کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے. جو کل شروع کیا تھا وقت کم ہو گیا تھا، کہ اس عقیلہ ابن ہاشم نے، فاہمہ غیر مفہمہ نے اس عالمہ غیر معلمہ نے، دانشمند ترین خاتون عرب نے لوگوں کو جو احساس دلایا، لوگوں کو جو شعور دیا، کوفے کو ہلا دیا، جھنجھوڑ دیا. کوفیوں نے ایک بہت بد عمل انجام دیا تھا، بہت ہی خراب عمل، بہت ہی برا عمل انجام دیا، لیکن اس برائی کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی. کل ایک مثال دی کہ بسا اوقات ایک اچھا کام کوئی کرتا ہے لیکن اس کام کے اچھائی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، ایسے ناخواستہ کر جاتا ہے، پھر دوسرے اس کو بتاتے ہیں بھئی آپ نے بہت اچھا کام کیا. اسی طرح بعض اوقات ہم بہت برا کام کوئی کر جاتے ہیں لیکن ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنا غلط کام ہے، کتنا برا کام ہے. ممکن ہے گھر میں اپنے یہ کام کر دیں، ممکن ہے گلی میں یہ کام کر دیں، ممکن ہے خلوت میں ایک ایسا کام کہ وہ اتنا برا کام ہو، اتنے تباہ کن اس کے نتائج ہوں اور اتنا ویرانی پھیلانے والا کام ہو، شاید ہم خود اس کی طرف متوجہ نہ ہو. اور جتنا فساد آپ کو نظر آئے گا زمین پر، محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں، اس سارا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ کچھ نادان ایسی غلط حرکت شروع کر دیتے ہیں کہ اس غلطی کی طرف خود توجہ بھی نہیں ہوتی ان کی، کس کا نقصان کیا ہوگا. اور یہ حالت دین کی بھی ہے، جیسے گلی کوچوں کا بتایا، گھروں کا بتایا، ماحول کا بتایا، یہ حالت مثلا فرض کر لیں یہ اوریانیت و فساد جو ٹی وی ریڈیو پر اور یہ کیبل نیٹ ورک اور ان سب پر موجود ہے، یہ اتنا بڑا فساد ہے، اتنا بڑا فساد ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں شاید خود متوجہ نہیں ہے کہ کتنا برا کام کر رہے ہیں ابھی، اور جو اس کا شکار ہے انہیں بھی نہیں پتا کہ کتنا برا کام ہو رہا ہے. اس کے اثرات چند سال بعد نکلیں گے، اس وقت نکلیں گے کہ جب، ابھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے سروں پر چادریں نظر نہیں آتی، دوپٹے نظر نہیں آتے، سکارف نظر نہیں آتے، لیکن یہ کام جو آج یہ کیبل نیٹ ورک کر رہا ہے یا انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے یا ٹی وی چینل جو کر رہے ہیں، سیٹلائٹ چینل جو کر رہے ہیں، یہ آپ کو چند سال بعد نظر آئے گا. میں یہاں اس مقدس مکان میں اور اس حرمت والے مہینے میں بیٹھ کر آپ کی خدمت میں آج عرض کر رہا ہوں، دیکھ لینا اگر یہی حالت جاری رہی تو آپ دیکھ لینا کہ ایک دن یہ عورتیں بالکل ننگی پھرتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو. صرف سر اوریان نہیں ہے بلکہ پورا تن اوریان ہو جائے گا، اور وہ چاہتے یہی ہیں. جو لوگ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو بالکل اوریان کرنا مقصود ہے، حیا ختم کرنا مقصود ہے. جب بچپن سے سکول کی بچیاں دیکھتی ہیں، جب سکول کے بچے دیکھتے ہیں، جب مثلا جوان دیکھتے ہیں، اب ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ وہی کلچر اپنائیں گے، سکولوں میں وہی تعلیم، ٹی وی پر وہی منظر، ادھر سے یہی آواز، ادھر سے وہی آواز، آہستہ آہستہ حیا ختم ہوگا. چاہتے یہی ہیں لیکن اس برائی کی طرف ابھی کوئی متوجہ نہیں. ابھی کہتے ہیں جی بچے ہیں، یہ بچے اگر ان کو ٹی وی نہ دکھائے تو کیا کریں گے، یہ بور ہوتے ہیں، یہ پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے، تھوڑی ریلیکس چاہیے ان کو، تفریح چاہیے ان کو، تفریح کے بہانے سے یہ بچوں کو سب فراہم کرتے ہیں. لیکن کیا تباہی پھیلے گی اس کے چند سال کے بعد؟ ابھی نہیں. ہمیشہ اچھا کام بھی، مثلا جو فصل ابھی بو رہے ہیں، کوئی آ کر پوچھے کسان کو، کہے گا یہ کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا تھوڑی دیر صبر کر لو، تین مہینے کے بعد، چھ مہینے کے بعد دیکھنا میں کیا بو رہا ہوں. یہ جو کاشت کر رہے ہیں ابھی اس ملک میں اور باقی تمام ممالک میں، جو کچھ کاشت ہو رہا ہے، یہ مغربی کلچر، یہ فاسد ترین تہذیب، دنیا کی گندی ترین تہذیب، مغربی تہذیب، یورپی تہذیب، یہ جو متعارف ہو رہی ہے ان مسلمان ممالک میں، اس کے اثرات چند سال بعد نظر آئیں گے. ابھی بھی تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں لیکن بھرپور اثرات بعد میں نظر آئیں گے. اتنا برا کام ہے، اتنا برا کام، اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے. کردار زینبی یہی ہے. کردار زینبی، فقط حضرت زینب کا نام لے لینا کافی نہیں ہے، حضرت زینب کے لیے فقط آنسو بہا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ زینب بن کر دنیا کو بتاؤ کہ یہ کردار زینبی ہے. لوگ جس فساد کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ان فساد کی طرف لوگوں کی توجہ دکھاؤ، ان کی توجہ مبذول کراؤ، ان کو توجہ دلا کر کہو کہ یہ کردار زینبی ہے. اس وقت بہت برا کام ہوتا ہے. دین میں بھی ممکن ہے بعض ایسے کام ہو رہے ہوں جن کی طرف ہم متوجہ نہیں. بہت سارے، ہم میں اگر نمونے بیان کرنا شروع کر دوں وقت گزر جائے گا. ممکن ہے آزاداری میں بعض اشخاص ایسا کام کر رہے ہوں کہ ابھی نہیں ہے متوجہ، لیکن ایسا غلط کام ممکن ہے شروع کر دیں کہ بعد میں ان کو پتا چلے گا کہ خود آزاداری کے نام پر بعض کام ایسے کر رہے ہیں کہ اس سے خود آزاداری کو سب سے بڑا نقصان پہنچے گا. جیسے خواتین کے لیے، خواتین کے حقوق کے نام پر ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کا نقصان فقط خواتین کو ہوگا، خواتین کو تباہ کر رہے ہیں. خواتین کے حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس کا شکار بھی فقط خواتین ہیں. یعنی انہی خواتین کو اوریان کرنے کے لیے، انہی خواتین کو بے حیا بنانے کے لیے اور انہی خواتین کو تباہ کرنے کے لیے خواتین کی حمایت کا نعرہ لگاتے ہیں، خواتین کی حمایت کے تنظیمیں بناتے ہیں. اسی طرح ممکن ہے بعض، یہ بعض بھی آزادار تو نہیں ہو سکتے، یقینی بات ہے. جس طرح یہ ٹی وی چینل جو خواتین کے اخلاق کو یا مردوں کے اخلاق کو یا جوانوں کے اخلاق کو تباہ کر رہے ہیں، یہ مسلمان تو نہیں ہے، یہ خود اس امت کا حصہ نہیں ہے، یہ سب باہر سے ہیں، سب باہر سے ہیں. اسی طرح کوئی آزادار یہ کام نہیں کر سکتا، یقیناً باہر سے ہیں، باہر سے ہیں. دین میں بھی باہر سے لوگ آتے ہیں، عزا میں بھی باہر سے لوگ آتے ہیں. باہر سے آ کر دین کے اندر یا عزا کے اندر کچھ ایسے مسائل شروع کر دیں گے کہ مقصد اسی عزا کو خراب کرنا ہے، مقصد اسی عزاداری کو خراب کرنا ہے. یہاں پر اب کردار زینبی کی ضرورت ہے، توجہ اور شعور کی ضرورت ہے، اس فاہمہ غیر مفاہمہ کی فہم و فراست کی ضرورت ہے کہ آ کر بتائیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کتنا بڑا کام، برا کام ہے. اس وجہ سے کوفیوں نے ایک ایسا برا کام کیا، ایک ایسا بڑا غلط کام کیا، اور وہ سمجھتے کوئی سادہ کام ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو کوئی ہم نے بڑا کام نہیں کیا. ممکن ہے یہی مثلا یہ مرکز ہے، یہ محفل ہے، یہ مجلس ہے، یہ عزا ہے، عبادتیں ہیں، ایک آدمی اٹھ کر ممکن ہے ایسا غلط کام کر دے کہ خود یہی مجلس متاثر ہو جائے، یہی نمازیں متاثر ہو جائیں. دشمن آمادہ ہے اس سلسلہ عزا کو ختم کرنے کے لیے، دشمن آمادہ ہے اس مذہب کی جڑ کاٹنے کے لیے. ہمیں کم از کم اسے موقع نہیں دینا چاہیے اور اپنے کاموں کو ناپ تول کے انجام دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری میں غیر محسوس طور پر ایسی حرکت ہم سے سرزد ہو جائے اور ہمیں اندازہ نہ ہو کہ یہ کتنا برا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، کتنا عظیم کام ہے. اگر کوئی متوجہ نہیں ہے، آپ کردار زینبی ادا کریں اور اس کو متوجہ کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کا یہ خطرہ ہے، آپ نے جو کام کیا یہ اتنا خطرناک کام ہے. یہ کیا حضرت نے، یہ جملہ جو آپ کی خدمت میں ہر روز مجلس میں تکرار ہوتا ہے، انا ترحزونا قتل سلیل خاتم النبوہ. اے کوفہ والو، تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے، تمہیں معلوم ہے تم نے کس کی حرمت کو پائمال کیا ہے، تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے، مارا کس کو ہے. تم نے ایک انسان معمولی نہیں مارا، تم نے یوں نہیں کہ فقط ایک شخص مارا ہے، تم نے خلاصہ انبیاء مارا ہے، تم نے خلاصہ ختم نبوت میں، تم نے امام عزت مارا ہے، تم نے امت کی پناہ گاہ ویران کر دی ہے. کتنا بڑا ظلم کیا ہے تم نے. اس نکتی کی طرف کوفیوں کو متوجہ کیا اور عرض کیا کہ کوفیوں کو ہلا دیا بی بی نے. ایک سال سے کم عرصے میں اہل کوفہ نے 4,000 کا لشکر تشکیل دیا اور جا کر اسی یزیدی فوج سے ٹکرا گئے، لیکن چونکہ وقت گزر چکا تھا اس 4,000 کے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن بی بی کے خطبے کا فائدہ ضرور ہوا، بی بی کے خطبے کا فائدہ ضرور ہوا، کوفہ ہل گیا، کوفے میں انقلاب آ گیا. آج بھی یہ موجودہ حالت بدلی جا سکتی ہے اگر ہم لا تعلق بن کر نہ بیٹھیں، فقط عزا کو 10 دنوں میں منحصر نہ سمجھیں، اگر ہم پورا سال عزا کریں اور اگر پورا سال عزاداری کی فکر میں رہیں اور پورا سال عزاداری سے مربوط رہیں، دینی مراکز سے مربوط رہیں، اور یہ مسجد اور یہ مکان مقدس اگر ہر روز اتنی رش ہو اس کے اندر، خدا شاہد ہے کہ جو خطرہ بھی عزاداری کو درپیش ہے وہ دور ہو جائے گا. کردار زینبی یہی ہے، حاضر رہو، ہمیشہ حاضر رہو، یوں نہیں کہ فقط 10 دن ہو اور اس کے بعد نہ ہو. ممکن ہے اگلے 10 دن آنے تک سال پورا دشمن عزا کے اختیار میں ہے، 10 دن عزادار کے اختیار میں ہے. تو آپ بتاؤ کہ جس کے پاس 355 دن ہیں اس کے پاس زیادہ فرصت ہے یا جن کے پاس فقط 360 دن ہیں، اس کے پاس زیادہ فرصت ہے، وہ 355 دن کوشش کرتے ہیں عزا کو ختم کرنے کے لیے، ہم فقط 10 دن عزا کر کے لا تعلق ہو کر بیٹھ جائیں، یہ کافی نہیں ہے۔ کردار زینبی یہ کہتا ہے کہ جب تک خطرہ درپیش ہے تمہارے دین کو تمہیں حاضر رہنا چاہیے، اگرچہ وہ میدان جہاں حاضر رہنا چاہیے وہ اتنا سخت ہو، کوفہ کا بازار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارے عزیزوں کے سر نو کے سنا پر ہی کیوں نہ ہو۔ کردار زینبی یوں تو نہیں کہ میں یا ممبر میں آپ تمام مومنین کے چاہنے والوں کے مجمع میں بیٹھ کر میں کہوں میں کردار زینبی پر عمل کر رہا ہوں، الایاذ باللہ کہ کوئی یہ دعویٰ کرے، نا، کردار زینبی آپ جیسے مومنین کو خطاب کرنے سے نہیں بنتا، کردار زینبی اس وقت بنتا ہے کہ جب اپنے عزیزوں کے سر کٹے ہوئے نوک سنا پر ہو اور انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو اور وہاں جا کر کہے دنیا کو ایوہ الناس یہ بانی دین ہے باغی دین نہیں ہے، اور یہ قوم جفاکار اور یہ قوم شقی جس نے مارا ہے یہ جہنمی طبقہ ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہے کردار زینبی۔ کردار زینبی یعنی کہ فقط اپنے ماحول میں ہے، بازار کوفہ معمولی کام نہیں ہے، بازار کوفہ، بازار کوفہ میں جا کر خطبہ دینا، چونکہ منسوب ہے 6 محرم اس شیرخوار شہید سے، کربلا کے عظیم مجاہد سے، اصغر بہت عظیم مجاہد ہیں کربلا کے، اصغر وہ مجاہد ہیں کہ عمر سعد کو خطرہ پیش آ گیا کہ شاید اصغر میرے لشکر کو شکست دے دیں، وہ عظیم مجاہد ہیں۔ کب؟ جب سید الشہداء علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے، جناب رباب سے آ کر پوچھا کہ رباب، حضرت اصغر کا نام عبداللہ تھا، علی اصغر، حضرت کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام علی اصغر، ایک کا نام علی اوسط، ایک کا نام علی اکبر تھا، تینوں کا نام علی تھا، اور سید الشہداء نے فرمایا کہ اگر خدا مجھے 100 فرزند دے میں 100 کا نام علی رکھوں گا، 100 کے 100 کا نام علی رکھوں گا۔ یہ ماڈرن نام نہ رکھیں، اپنے بچوں کے نام معصومین کے نام پر رکھیں، یہ سنت معصومین ہے، اپنے بچوں کے نام معصومین کے نام، کربلا والوں کے نام پر رکھیں اپنے بچوں کے نام، تاکہ ان میں اثر آئے کربلا والوں کا۔ علی اصغر آ کر کہا کہ میرے بیٹے علی اصغر کا کیا حال ہے؟ جناب رباب فرماتی ہیں کہ بچے کا گلا خشک ہے، لب بھی خشک ہیں، زبان بھی خشک ہے، تشنگی سے اصغر اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہیں، زبان نہیں چلتی، اس قدر تشنا ہے اصغر۔ امام حسین علیہ السلام جناب رباب سے اصغر کو مانگتے ہیں، رباب پوچھتی ہیں کس لیے؟ امام فرماتے ہیں میں اصغر کی پیاس بجانے جا رہا ہوں۔ لے کر جب مقتل میں پہنچے، لشکر اشکیا کو خطاب کیا کہ لعینو، اگر تمہیں دشمنی ہے تو میرے ساتھ ہے، اگر تمہیں کوئی اناد ہے میرے ساتھ ہے، اگر عداوت ہے میرے ساتھ ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ شیرخوار بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ نہیں ہے، اس نے پانی نہیں پیا، اس کی خشکی کو دیکھو، اس کی خشکی لب کو دیکھو، بھلا یہ نازک لب خشکی کے قابل ہیں، یہ نازک سا گلا یہ خشکی کے قابل ہیں۔ عمر سعد کے لشکر نے جب یہ امام علیہ السلام کے کلمات سنے، ایک کھلبلی سی مچ گئی لشکر میں، ہلچل مچ گئی لشکر میں، چمگوئیاں ہونے لگیں، بعضوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہم نے جتنا ظلم کرنا تھا کربلا صبح سے لے کر عصر عاشور تک کر دیا، لیکن اتنا بھی ظلم نہ ہو کہ شیرخوار کو پانی بھی نہ دیا جائے۔ عمر سعد لعین نے جب یہ حالت دیکھی کہ اسی کے لشکر میں چمگوئیاں ہو رہی ہیں، یہ ڈر گیا، اسی بات سے ڈر گیا کہ کہیں اصغر کی تلوار اتش، شمشیر اتش میرے لشکر کو شکست نہ دے دے۔ یہ لعین تلاش کرنے لگا اپنے لشکر میں کوئی ایسا ماہر تیر انداز مل جائے جو اصغر کی پیاس بجھا دے۔ اس کی نگاہیں فوراً ہرملا لعین پر پڑی، یہ ہرملا کے پاس گیا اور ہرملا کو جا کر کیا کہتا ہے؟ تو بہت ماہر تیر انداز ہے، تیرا نشانہ خطا نہیں جاتا، اب تیری تیراندازی کے آزمانے کا وقت آ گیا ہے۔ حرملہ کہتا ہے، اے ملعون، آیا حسین سے آخری جنگ کا وقت آ گیا ہے یا حسین کی مدد کو کوئی فوج آ گئی ہے؟ کس پر تیر چلاؤں؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ صبح سے لے کر ظہر تک حسین کے سارے انصار مارے گئے، حسین کے بیٹے مارے گئے، بنو ہاشم سارے مارے گئے، کربلا خون خون ہو گیا، لہو لہو ہو گیا، اب کس پر تیر چلاؤں؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اس ملعون نے کہا، نہ حسین پر تیر چلانا ہے، نہ حسین کی مدد کو کوئی فوج آئی ہے۔ کہا، ملعون، پھر کس پر تیر چلاؤں؟ کہا، ذرا حسین کے ہاتھوں پہ نگاہ کرو، آیا ایک سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اور ملعون نے جب نگاہ کی تو پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ کہا، ملعون، وہ جو تو ایک چھوٹا سا شیرخوار بچہ نظر آتا ہے، کہیں تو یہ نہیں چاہتا کہ میں اس شیرخوار بچے پہ تیر چلا دوں؟ کہا، ہاں ہاں، میں یہی چاہتا ہوں، اس شیرخوار بچے پہ تیر چلا دو۔ کہا، اس بچے پہ کیوں تیر چلا دوں؟ کہا، اس لیے کہ بچے کی آتش دیکھ کر میری فوج کو ممکن ہے شکست نہ ہو جائے، میری فوج باغی نہ ہو جائے، تو جلدی کر، کمان اٹھا، اس میں تیر لگا اور ایسا تیر مار کہ اصغر کی پیاس بجھ جائے۔ ارملا نے تیر اٹھایا، تیر اٹھا کر کمان میں لگایا، جب کمان اصغر کے گلے کا نشانہ لیا تو پھر اس کے بعد تیر اور کمان کو زمین پر رکھ دیا۔ ارملا نے تیر اور کمان زمین پہ رکھا، عمر سعد ملعون کہتا ہے، تیرا ہاتھ کیوں کانپ گیا؟ تیرا نشانہ کیوں خطا چلا گیا؟ اور ملعون کیا کہتا ہے؟ ارے ملعون، جب میں کمان اٹھاتا ہوں، جب میں اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں، تو اصغر کے گلے کے نشانے کے بعد ایک منظر مجھے نظر آتا ہے، مجھ سے تیر چلانا نہیں جاتا۔ کہا، کیا منظر دیکھتے ہو؟ کہا، در خیمہ پہ خاتون دیکھتا ہوں، ایک پردہ پوش دیکھتا ہوں، گویا مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ ارملا، میرے اصغر کا گلا بڑا نازک ہے، ارملا، میرے بیٹے کا گلا خشک ہے، ارملا، تیرے تیر کی انی بڑی ہے، ذرا دیکھ کے تیر چلانا، میرے اصغر کا گلا بڑا خشک ہے۔ اس ملعون نے کیا کہا؟ کہ جلدی کر، تو کمان اٹھا، تیر اس میں لڑا اور فوراً اصغر کے گلے کا نشانہ لے لے۔ ارملا نے کمان اٹھائی، نشانہ لیا، نشانہ لینے کے بعد، عزادارو اجرکم علی اللہ، خدا تمہیں غم حسین کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے، غم حسین تم سے نہ چھینے انشاءاللہ۔ لیکن کیا ہوا؟ ذرا اپنے مولا کی مظلومیت کو دیکھو کہ ایک دفعہ کربلا میں آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔